آج انشاءاللہ تیسری سورت جس کا عنوان ہے آل عمران وہ ہم شروع کریں گے. آل کا جو مطلب ہے وہ عام طور پہ خاندان یا ساتھی کے لیے آیا ہے, یعنی عمران جو بی بی مریم علیہ السلام کے والد تھے ان کی فیملی کے بارے میں, یعنی دا فیملی آف عمران, عمران جو تھے ان کے خاندان کے بارے میں. اور جیسا آج ہی ہم دیکھیں گے کتابی آل فرعون, تو یہاں فرعون کی فیملی نہیں ہوگی, فرعون کے جو ساتھی تھے ان کے بارے میں آیا. تو یہ لفظ آل تھوڑا سا مس انٹرپریٹ بھی ہوا, اولاد کے سینس میں اس کو وہ کر دیے ہیں. تو آل کا مطلب جو ہے فیملی کا بھی ہوتا ہے اور ساتھ والوں کا بھی ہوتا ہے. اور عمران جو ہے بی بی مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تھے. اور یہ سورت 3 ہجری کے بعد نازل ہونے کے جو ہے رپورٹس ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہیں, یعنی فائدہ پہنچانے والے ہیں, رحمان کا جو معنی قرآن سے نکلتے ہیں جو انگلش میں ٹرانسلیشن بڑا کریکٹ ہوا ہے, بینیفیسنٹ, فائدہ پہنچانے, یعنی اللہ کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانے والے ہیں. اور رحیم ہیں, مرسیفل ہیں, ترس کھانے والے ہیں. یعنی مخلوق اتنی کمزور ہے کہ وہ ہم پہ ترس کھا کر فائدہ پہنچاتے ہیں, اور اب جو ہم سنیں گے انشاءاللہ وہ فائدے کی چیز ہوگی. یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ یہ جو پہلا جملہ ہر سورت کے پہلے جو آ رہا ہے سوائے سورہ توبہ کے, وہاں مقصد یہ ہے کہ اب ہم اس کے بعد میں جو پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ یہ فائدے کی چیز ہوگی. الف لام میم, اب یہ حروف مقطعات ہیں جس کے بارے میں بالکل طے ہے کہ سوائے اللہ کے اس کے کسی کو معنی نہیں معلوم ہے. انشاءاللہ متشابہات میں ہم جو ہے اس کو ڈیل کر کے دیکھیں گے. البتہ یہ بات آئی ہے کہ قرآن پڑھتے وقت جو بھی الف لام میم پڑھے گا اس کو بھی ہر حرف پہ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو ایک بات سمجھ میں آنا ہے کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن ہدل للناس ہے, رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے. تو ہدایت حاصل کرنے, راستہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہو جاتا کہ وہ کتاب پڑھیں آپ. تو یہ کتاب کی شان یہ ہے کہ جب راستہ معلوم کرنے, ایک آیت ہو گئی, حروف مقطعات ہیں حالانکہ اس کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم, مگر یہ ایک آیت ہو گئی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ اس کے سوائے کوئی الہ نہیں. اس سے پہلے بھی بات آئی تھی آیت الکرسی میں, ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ الہ کیا ہے. الہ ایک سٹیٹس ہے, سپریم اتھارٹی ان دا یونیورس. جیسا یہاں کا پریزیڈنٹ ہے, کسی مقام کا بادشاہ ہے, ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے, اس طریقے سے الہ ہیڈ آف دی یونیورس. اب یہ الہ کی خصوصیات کیا ہیں کہ بھئی وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے, وہی فائدہ پہنچاتا ہے, وہی نقصان پہنچاتا ہے, لہذا خوف بھی اسی سے کرنا ہے, امید بھی اسی سے رکھنا ہے. الہ کا جو کانسیپٹ ہمارے ذہن میں بیٹھنا ہے کہ کیونکہ یہ تمام اقتدار ہیڈ آف دی سٹیٹ میں ہے, ہم کو خوف بھی اسی سے رکھنا ہے, اسی سے ڈرنا ہے, اور اسی سے امید رکھنا ہے کہ اس سے ملے گا اور کسی سے نہیں ملے گا. اور اللہ جو ہے اس میں ذات ہے. اس کی مثال میں دے چکا ہوں کہ بھئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے, خلیفہ ڈیزگنیشن ہے, اس میں ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کے زمانے خلافت میں اگر کوئی ابو بکر بولتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ یہ خلیفہ ہیں, اگر کوئی خلیفہ بولتا تو سمجھ جاتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر ان کا انتقال ہو گیا تو خلافت کسی اور کو چلے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ هو الحی القیوم, وہ زندہ ہے, اس کو موت نہیں ہے, وہ قائم ہے, ہمیشہ اویک ہے, یعنی ہوشیار ہے اور دوسروں کو قائم رکھتا ہے. تو اب یہ بات معلوم ہوئی کہ زندگی تو ہم کو بھی ہے لیکن ہم کو موت ہے. اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موت نہیں ہے, لہذا الہ کا جو سٹیٹس ہے اس پہ ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی فائز رہیں گے. الہ کا جو سٹیٹس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہیں, ان کو موت نہیں ہے. اچھا, قائم ہم بھی ہیں, اس وقت ہم قائم ہیں, قیام ہے ہمارا, لیکن ہمارے قیام میں ایسا ہے کہ بہت تھوڑی دیر ہوئی تو مجھے بھی تھکن ہوتی, آپ کو بھی تھکن ہوتی, بعض اونگنے لگتے, رات میں سو جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ تھکن ہوتی, نہ اونگ ہوتی, نہ تھکتے ہیں. تو قیوم میں دو معنی ہیں کہ خود بھی قائم ہے. اچھا, اس کو آیت الکرسی میں سمجھا دیا گیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, کیسا قیام ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, ایسا قیام ہے. رمضان کے مہینے میں بھی دن کے وقت روزے رکھنا ہے, رات میں قیام کرنا ہے, قیام اللیل, مطلب یہ ہے کہ ہوشیار رہنا ہے. ہم اس کو کھڑے رہنے کے معنی میں لیتے ہیں. دن میں روزے رکھنا ہے, رات کو ہوشیار رہنا ہے, سونا نہیں ہے, یعنی نیند کو اپنے تھوڑے سیکریفائز کر کے تراوی ہے, قرآن کی تلاوت وغیرہ کرنا ہے. تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, کوئی اور سپریم اتھارٹی نہیں ہے. وہ کیونکہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم ہے, اویک ہے, اسی لیے اور کوئی الہ نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدن للناس وانزل الفرقان. یعنی اسی نے آپ پر کتاب نازل کی, یعنی قرآن نازل کیا جس میں حق ہے, بالحق, اب حق کے ساتھ نازل کیا. بول تو اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو اٹ کنٹینز ٹروتھ, بالحق آپ پہ قرآن نازل کیا جس میں حق ہے. اور اس میں خاص بات کیا ہے کہ اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں وہ بھی, توریت اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور انسانوں کے ہدایت کے لیے, اور ان کتابوں میں فرقان تھا. قرآن میں بھی فرقان ہے, فرقان فرق کرنے والا, حق اور باطل, سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا, رائٹ اور رانگ میں فرق کرنے والا. جتنی الہانی کتابیں ہیں, جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں, وہ فرقان ہیں, وہ حق اور باطل میں جو ہے فرق کرتی ہیں. اور پھر ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. اور وہ لوگ, بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اب یہ آیت کے معنی پھر ہم سمجھ لیں گے ریوائز کرنے کے لیے کہ آیت کے معنی کیا ہے. جیسے آپ کسی محلے سے گزر رہے ہیں, کسی ملگی پہ لال بلب دکھا تو وہ ایک آیت ہے, نشانی ہے کہ یہ ڈاکٹر کا کلینک ہے. اگر اس میں روشنی ہے تو یہ نشانی ہے کہ اس کے اندر ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. تو آیت کا مطلب اللہ تعالیٰ کے وجود کو پہچاننے کی چیزیں. یہ ساری کائنات ہے, دن رات ہے. پرسوں زبردست بارش ہوئی, اب بارش نہیں ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. حکم ہو تو ہوگی, نہیں ہوا تو نہیں ہوگی. تو ساری کائنات ہے, دن رات کا ہیر پھیر ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی ہے. پھر معجزے نبیوں کو, پیغمبروں کو دیے گئے ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وجود کی نشانی ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کو بھیجا, ثبوت کے طور پہ جو ہے ان کو معجزے دیے. اور یہ قرآن کے جو جملے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے, کیونکہ ایسے جملے انسان نہیں لکھ سکتا. یہ 1450 سال کا چیلنج ہے. آج آپ کمپیوٹرائزڈ ایج ہے, اس کے باوجود یہ چیلنج کوئی قبول نہیں کرا کہ ایک سورت بنا لاؤ, جتنے اپنے مدد کرنے والے ہیں ان کو بلا لو اور ایک سورت بنا لو قرآن کی جیسی. نہیں بنا سکتے, کیونکہ ہر مسئلے کا ایک ہی صحیح جواب ہوتا ہے. جیسا 2+2 کا ایک ہی جواب ہے 4, اس کے علاوہ آپ بلین اینڈ بلین جواب دے دیں گے تو وہ غلط ہوگا. 0.0001 سے بھی غلط ہوگا, لیکن غلط ہوگا. تو یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جو ہے جھٹلاتے ہیں, آیتوں کو, کائنات کے نشانیوں کو, معجزوں کو, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ عزیز ہیں, اقتدار والے ہیں, غالب ہیں, مائٹی ہیں. جیسا میں پولیس کمشنر کی مثال دیتا ہوں کہ بھی کبھی بھی آ کے کسی کو بھی اریسٹ کر لے سکتے ہیں, ان کو اقتدار ہے, ان کو پاور ہے. اور ذوالانتقام ہیں, انتقام لینے والے ہیں. اب اردو میں انتقام کا مطلب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جلن کی کیفیت میں کسی سے بدلہ لینا, انتقام کی آگ بھڑک رہی. یا انتقام کا عربی لفظ میں انتقام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سزا, گناہ کے بدلے سزا دینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ میں صلاحیت ہے کہ اگر کوئی اس کے احکامات کے خلاف جائے تو جو ہے اس کو سزا دے سکتا ہے, یہ انتقام ہے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں, وہ خود کریٹ کریں. بعض وقت یہ رہتا کہ آپ کا خود انوینشن اس کے اندر اگر کیڑا بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا, حالانکہ آپ خود بنائے ہیں, یہ پورا سٹرکچر آپ بنائے ہیں, اندر جھنگر گھس گیا, کہیں سوراخ میں سے گھس گیا, آپ کو نہیں معلوم کیونکہ دکھتا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان سے چھپی ہوئی ہے. ہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی ہے جس نے تم کو اپنی ماؤں کے رحموں میں, پیٹوں میں, جس طرح اس نے چاہا ویسا پیدا کیا. اب آپ سوچئے کہ ایکسٹرنل شکل سے لے لیجئے, میرا چوائس نہیں تھا, میری صورت میں میرا چوائس نہیں تھا, میری قابلیت یا میری ناقابلیت میں میرا چوائس نہیں تھا, میری دولت میرے علم میں میرا چوائس نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا ویسا شکل دیا. اب اس کو دو چیزوں سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک تو بخاری کی حدیث, مسلم و بخاری دونوں کی روایت کی ہوئی حدیث, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماں کے پیٹ میں نطفہ 40 دن رہتا ہے, پھر علقہ بنتا ہے, یعنی نہ سپرم اور ایگ, ماں کا نطفہ باپ کا نطفہ ملتے ہیں, جس کو میڈیکل سائنس میں غالباً زائگوٹ بولتے ہیں. پھر اس کے بعد میں وہ ایمبریو بنتا ہے, مضغہ, جس کو جو ہے آپ ایمبریو بولتے ہیں. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں, اور وہ فرشتہ اس بچے کا عمل, اس کی موت کا وقت, اس کا رزق, وہ نیک یعنی خوش قسمت ہوگا یا بد قسمت ہوگا, وہ لکھ دیا جاتا ہے. پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے, پاور آف رائٹ ڈیسیشن, یعنی شعور آتا اس میں. تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ماں کے پیٹ میں یہ سب انفارمیشن اس کو آ گیا. اب آپ جینیٹکس کے طرف, ہیومن جینوم کی جو بات ہو رہی ہے ادھر اگر آئیں, تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا جو نطفہ ہوتا ایگ اور باپ کا جو نطفہ ہوتا سپرم, اس یہ دونوں کا جو مل کے جو انفارمیشن آتا کہ بچہ کیسا بنے گا, یہ جو انفارمیشن آتا اس کو اگر آپ لکھتے بیٹھے تو 1000 volumes ہونا کتابوں کے, ایک ایک کتاب میں 500 pages اور ایک ایک پیج پہ 2000 letters ہونا. یعنی اب یہاں ہمارے پاس اس وقت میں سمجھتا ہوں 1000 volumes نہیں ہیں, اگر یہاں گنے جتنے volumes ہیں. تو ماں کے نطفے میں اور باپ کے نطفے میں یہ بچہ کیسا بنے گا. دیکھیے اس میں ایک بات ہے کہ آپ بعض بچوں کو دیکھ کے فوراً بول دیتے, ارے بھائی کیا باپ کے ویسا ہے, بالکل کیا بالکل ماں کے ویسا ہے. تو یہ ہیریڈیٹری کوالٹیز جو آتے ہیں وہ جینیٹک انفارمیشن پورا فیڈ ہوتا. تو اور یہ جو ڈی این اے وغیرہ کے ذریعے جو فیڈ ہوتا وہ اتنے باریک ہیں کہ اگر اس کو کھینچے آپ, پورا مائکروسکوپک ہے, کھینچے تو 2 meter لینتھ ہوتی ہے اس کی, اور 1/2000 جو ہے اس کی تھکنس ہے. اب ان کو اگر آپ جوڑتے چلے گئے پورا انفارمیشن, تو یہاں سے لے کے سورج تک ایک ٹیپ بن جائے گا, 93 million miles کا جو ہے ٹیپ بن جائے گا. تو اتنے سے نطفے میں مرد کے اور عورت کے اتنا انفارمیشن رہتا کہ 100 volume کتابیں ہونا, ایک ایک کتاب 500 pages کی اور ہر پیج پہ 2000 letters لکھے ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, اور اس کا حدیث میں بھی ایکسپلینیشن مل جا رہا ہے آپ کو, سائنس میں بھی ایکسپلینیشن مل جا رہا ہے کہ وہ جو انفارمیشن فیڈ ہوتا ہے وہ انسان کے بس کی, نہ اما کنٹرول کر سکتے نہ باوا کنٹرول کر سکتے. کہ بھائی باوا ڈائبیٹک ہیں, اب وہ اپنے جینز کو کنٹرول نہیں کر سکتے کہ بھائی میرے جینز میں بچے کو ڈائبیٹس نہیں آنا, سوریوسس ہے اما کو یا باوا کو, ہیریڈیٹری ہے بعض ڈیزیزز, وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو یہاں بات آ رہی ہے, هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہ جیسا چاہتا ہے اس طریقے سے جو ہے تم کو شکل دیتا ہے, تمہارا سٹرکچر بناتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم, اور اللہ کے سوا کوئی الہ, کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے, اور وہ اقتدار والا ہے اور حکیم ہے. یعنی عقل مندی جس کو بولتے ہیں آپ, اللہ کے لیے وہ لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں دکھتا, دانا, وزڈم, بعض وقت اردو میں بعض الفاظ نہیں ملتے ٹرانسلیشن کے لیے, یعنی جس میں وزڈم ہے, دانائی ہے, وزڈم کی بنیاد پہ جو فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلے میں استحکام ہے, یعنی فرمنس ہے, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا, یہ حکیم کے معنی. اب یہ حکیم کے معنی ذہن میں رکھیے, یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب والاخر متشابہات, اسی وہی ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب یعنی قرآن نازل کیا, اس میں آیات ہیں محکمات. ہن ام الکتاب, یہ کتاب کی بنیاد ہے, یہ کتاب کی ماں ہے, سورس ہے, یہ جو محکمات ہیں ان کے اوپر قرآن کی پوری بیس ہے, اور پھر دوسرے متشابہات ہیں. اب یہ محکمات کیا ہیں, متشابہات کیا ہیں, معلوم ہوا کہ قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں. اب یہ محکمات کیا ہیں, محکمات ابھی آپ دیکھیں کہ وزڈم کے بنیاد پہ جو فیصلہ کن احکامات آئے ہیں وہ محکمات ہیں. جیسا اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکات دو, یہ حکم ہے محکمات میں سے ہیں. شراب مت پیو, زنا مت کرو, جوا مت کھیلو, یہ محکمات میں سے ہیں. اب متشابہ ہاتھ میں اس کے انٹرپریٹیشن میں خود ہی ڈفرینس آف اوپینین آ گیا. یہ ڈفرینس آف اوپینین کیا ہے, اب جیسا قرآن کو اگر آپ لیں تو یہ تشبیہ کا جو شین بے ہے کا جو مادہ ہے وہ صرف ملتے جلتے کے معنوں میں آیا ہے. یعنی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ جنت میں ہم کو پھل ملیں گے متشابہات، ہم جو یہاں زمین پہ کھائیں ان سے ملتے جلتے. عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کسی اور کو سولی دے دی گئی، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملتے جلتے تھے. زمین سے پھل ترکاری وغیرہ اگتے ہیں جو ملتے جلتے بھی ہیں، ملتے جلتے نہیں بھی ہیں. تو قرآن سے ملتے جلتے کے معنی آتے ہیں. تو بعض علماء یہ بولے کہ محکومات کی طرح بعض آیات ہیں جو ملتے جلتے ہیں محکومات سے، یعنی جیسا بعض خصص ہیں، واقعات ہیں. اب آپ دیکھیں گے پہلی مثال فرعون کی آ رہی ہے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی احکامات نکلتے، لیکن احکامات کھلے طور پہ نہیں ہیں، وہ ایک کہانی میں، ایک ہسٹورک فیکٹ کے اندر جو ہے چھپے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد میں دوسرے جو علماء ہیں ان کا کچھ خیال ہے کہ متشابہات وہ آیات ہیں جس میں تشبیہ یا مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، کوئی تشبیہ یا مثال دے کے سمجھایا گیا ہے. جیسا اب اللہ تعالیٰ کا عرش، اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا عرش کیا چیز ہے. تو بلخیس، ملکہ بلخیس کا عرش سلیمان علیہ السلام منگائے تھے. پھر سلیمان علیہ السلام کے لیے لفظ کرسی بھی استعمال ہوا. کرسی کیا تھی؟ تھرون. تو سینٹرل پاور جہاں سے حکومت کی جاتی ہے، عرش کے معنی جو ہے مثال سے سمجھا دیا. تو اس سے پہلے بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا ہوں ایک مسئلہ کہ جو ہے، اب فرض کیجئے کہ کوئی یہاں سے امریکہ جائے اور یہاں کی جو موسم بھی ہوتی ہے اس کی کوئی بات کرے کہ بھئی حیدرآباد میں موسم بھی ملتی ہے. اب لوگ وہاں موسم بھی دیکھے ہی نہیں ہیں، تو اب آپ اس کو مثال سے سمجھائیں کہ بھی جیسے لیمبو جیسا ہوتا ہے، لیمبو سے بڑی ہوتی ہے، بالکل لیمبو کی ویسی رہتی ہے، لیمبو سے بڑی ہوتی ہے، لیمبو کھٹا ہوتا، موسمی میٹھی ہوتی. تو آپ لیمبو کی مثال دے کے موسمی کو سمجھا دیا، تو یہاں کے عرش کی مثال دے کے وہاں کے عرش کو بیٹا. اب لوگ بولے کہ صاحب آخرت میں کیسا اٹھیں گے ہم، تو جھاڑ کی مثال دی کہ جو کو بارش ہوتی ہے تو جیسا بیج پھٹتا ہے اور اس میں جھاڑ نکلتا ہے، اس طریقے سے قیامت میں اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے اور وہ ریڑھ کی ہڈی سے جو ہے تمام انسان بنیں گے، اور ریڑھ کی ہڈی تباہ نہیں ہو سکتی، وہ قائم رہے گی، اور اس سے جو ہے تمام انسان اگیں گے جیسا جھاڑ اگتے. تو جھاڑ کی تشبیہ دے دی. پھر اس کے بعد میں اور جو واقعات ملتے ہیں کہ حق و باطل کو سمجھایا، صحیح کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو بولے جیسا پانی ہے، پانی پہ جھاگ آ جاتا، کف آ جاتا، فرات آ جاتا، فرات چھوٹ جاتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو یہ باطل ہے. پانی جو ہے زمین میں رہتا، کھیتی باڑی میں کام آتا، یہ حق ہے. پھر کلمہ طیبہ کی مثال دیے کہ ایسا کلمہ جس میں مضبوط، ایسا جیسے کہ ایسا جھاڑ جس کے جڑیں جو ہے ڈیپ ہے، مضبوط ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ فائدہ پہنچاتے رہتا ہے کلمہ طیبہ یہ. اور خبیث کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کہ بالکل ایسا جھاڑ کے جو اوپر سے اکھاڑ لیا جائے. مثال سے سمجھائے. پھر مشرکوں کی مثال دیے کہ مشرک کی مثال مکڑی کے ویسی ہے، کہ مکڑی جیسا جالے میں بیٹھی ہوئی ہے، مشرک ویسا بیٹھا ہوا ہے، اور جس کو اللہ کی ذات اور صفات سے ملاتا ہے ان کی مثال مکڑی کے جالوں کی طرح ہے، کہ سب میں کمزور گھر اگر کسی کا ہے تو مکڑی کا گھر ہے، پھوکے توڑ جاتا. تو جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ملاتے ہیں ان کی حقیقت ایسی ہے جیسا مکڑی کا جالا. اب یہ متشابہات سمجھ میں آ گیا، محکمہ سمجھ میں آ گیا جس میں کلیئر انسٹرکشنز ہیں، متشابہات سمجھ میں آ گئے کہ جس میں کسی واقعے کے کسی اور کی جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے. اب یہاں جو ہے ایک بڑی اہم بات آ رہی ہے جو ہم لوگوں میں پھوٹ بھی ڈال دی ہے، کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. اور جن کے دلوں میں صحیح چیز سے ہٹنے کی کیفیت ہے، بعض ہمارے پہچانت کے لوگوں میں رہتے جو ہمیشہ ایک غلط مطلب نکالیں گے. کوئی بھی بات آپ کیجئے، اچھی نیت سے کوئی بات کیجئے، ان کی طبیعت ہی کچھ ایسی بنی ہوئی رہتی کہ اس کے غلط معنی نکالتے. ارے نہیں بھائی، میں اس مطلب سے نہیں بولا آپ کو. تو بات کا نیچر ایسا رہتا کہ امپورٹنس بھی ہوتی اس میں. بولے صاحب فلانے صاحب یہ آیت کی ایسی تفسیر کرے. نہیں نہیں نہیں، ایسی نہیں، ایسی ہے. اب وہ سننے والے کو بیچارے کو معلوم نہیں. تو یہ چاہتے ہیں، ان کا اصل فتنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا، ان کو گمراہی میں ڈالنا، ان کو الجھن میں ڈالنا، ان کو کنفیوز کر دینا، ایسے انٹرپریٹیشن دے کے. اب اس کی ہم مثال دیکھیں گے پھر اس میں، اور اس کا انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کرتے. حالانکہ ان کو اس کا علم نہیں ہے. تو اب یہاں معلوم ہوا کہ عمل کو چھوڑ دیتے ہیں اور جنت دوزخ عرش کی تعبیل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کہ جیسا مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ قادیانی بلیف ہے کہ یہ جنت اور دوزخ خیالی ہیں. اب خیالی ہے بولے تو چمڑا جلے گا, دوسرا چمڑا آئے گا وہ جلے گا, دوسرا کیسا خیالی ہوگا؟ تم جو چاہو گے وہاں ملے گے, پھل ملے گا, ہورے ہوں گی, بہترین کھانے کی چیزیں ملے گی, تو پھر یہ خیالی کیسا ہوتا؟ اب لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیا کہ بھائی اتنے تعلیم یافتہ آدمی ترجمہ کرے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے, لوگ کنفیوژن میں پڑ گئے. حالانکہ جنت فزیکل باڈی ہے, فزیکل ہے. آپ جتنی جنت اور دوزخ کی آیات ہیں ان کو الگ کر کے اگر آپ اینالائز کریں تو پورا پورا فزیکل پین ہے اور فزیکل پلیجر ہے. اچھا پھر اس کے بعد میں بعض لوگوں کی کیفیت یہ ہوئی کہ اصل جو نتیجہ نکالنا ہے اس کو چھوڑ دیے, ہسٹورک واقعات کے پیچھے پڑ گئے. جیسا سورہ کہف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے, آ کے پوچھے بھائی ذوالقرنین کون تھا, تین سوالوں میں سے ایک سوال, ارے کوئی بھی تھا. اب وہاں ذوالقرنین کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو دیکھو آپ, بادشاہ کی حیثیت سے اس نے کیا کیا کام کیا, انسپیکٹ کیا, اپنی قوم کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیا, وہ چھوڑ کے ذوالقرنین کے نام کے پیچھے پڑ گئے, ڈیٹ آف برتھ کے پیچھے بیٹھ گئے, پلیس کے پیچھے پڑ گئے. ہمارے پاس اس کی اہمیت ہی نہیں ہے, اس سے سبق لو. تو پھر جو ہے یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ جیسا بعض ویسٹرن فلاسفرز کا ایک ٹرم پوائنٹ ہے, یوز لیس نالج, یوزفل نالج اینڈ یوز لیس نالج. تو اب یہ یوزفل نالج تو قرآن اور حدیث کی نالج ہے, اب اس میں سے یوز لیس نالج کے پیچھے پڑ گئے. اب جیسا جنگ بدر میں جو پہلی تیر مارے وہ کہاں گری, ذرا نشان بتا سکتے کیا آپ؟ اب چلو ہسٹورینس پورے جا کے جو ہے وہاں تمام لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, ایک تماشا ہو رہا ہے, ہزاروں کروڑوں خرچ ہو رہا, اسے کوئی فائدہ نہیں. اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ جنگ بدر میں 313 لوگ 950 لوگوں کو ہرائے تھے, یہ سبق اس سے لینے کا ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کو کچھ حوالے دیتا ہوں جو ہمارے دور میں ہوئے ہیں. یہ کہ ایک صاحب, میں نام نہیں لیتا, ان لوگوں کے انتقال ہو گئے ہیں, حال ہی کے علماء تھے, ایک صاحب بہت بڑے میں ایمان چیزوں کو انٹرپریٹ کیسا کرے کہ بولے بھائی عیسیٰ علیہ السلام چڑیا بناتے تھے مٹی کی اور اس میں پھونکتے تھے, اللہ کی اجازت سے وہ چڑیا بن جاتی تھی. تو بولے اس میں رائزنگ آف کرسچینٹی جو ہے فگر آف اسپیچ ہے, یہ پیرابولک ہے, فگر آف اسپیچ ہے, مثال کے طور پہ بتایا گیا ہے کہ کرسچینٹی ایسا اڑے گی. وہ چلیے کنفیوز ہو گئے لوگ. پھر بولے صاحب دوسری مثال, اندھوں کو جو ہے جو پیدائشی اندھے تھے ان کو بینائی ملتی تھی, معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا, تو بولے صاحب روشنی دکھاتے تھے ان کو. تو اب ان کا جو انٹرپریٹیشن تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس آیت کو مس انٹرپریٹ کیا انہوں نے کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ پانچ وقت قرآن میں یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے, یہ پیس ریپیٹ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے طریقے میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. سنت طریقہ ہے, قانون کا عربی لفظ دین ہے, قانون کا عربی ایکویلنٹ لفظ, لا کا عربی ایکویلنٹ دین ہے. تو آپ کیا کریں, یہ اپنا ذہن بنا ہوا تھا, قرآن ٹرانسلیٹ کرنے بیٹھے, اب وہ اپنے ذہن کو قرآن میں بٹھانے کی کوشش کریں, تفسیر بھی رائے جو مشہور ہے لوگوں کی. تو اب اس میں یہ ہوا کہ بھئی اب کیسا جسٹیفائی کرنا. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, یہ آیت جہاں جہاں آئی مجھے جو یاد ہے کہ بعض قوموں کو تباہ کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم میری سنت میں, میرے پروسیجر میں چینج نہیں چاہو گے, جو میرے خلاف اٹھے گا, میرے رسول کے خلاف اٹھے گا, میں تباہ کر کے رکھ دوں گا. میری سنت میں, میرے پروسیجر میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اب بولے صاحب یہ تو قانون کے خلاف ہو گیا معجزہ. اب ہم جیسوں کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ دا لا میکر از دا لا بریکر, جو قانون بنانے کی طاقت رکھتا ہے وہ قانون توڑنے کی بھی طاقت رکھتا ہے. پھر اس کو اللہ کیسا مانیں گے, ایسا اللہ جو تقدیر سے مجبور ہو گیا ہے. تقدیر اللہ کے ماتے ہوتے, کبھی بھی تقدیر کو بدل سکتا ہے, کبھی بھی قانون کو بدل سکتا ہے, اس کی مرضی پہ ہے. اس کے پاس اصل کتاب ہے, جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے, جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. تو ایک مثال ان کی یہ ہوگی. پھر اس کے بعد میں اور ایک عالم صاحب اٹھے 19 کا فگر لے کے کہ بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں. چلیے بات صحیح تھی, 114 چیپٹرز ہیں ڈیوائڈیڈ بائی 19, 19 into 6 جو ہے 114 ہوتے. کئی جگہ پہ یہ باتیں جمتے رہی. اب وہ اصل میں وہ جو کوئی اور صاحب جو کنورٹ تھے وہ جو ہے بتائے ان کا, میں دوسرا نام بھی بول رہا ہوں, بلال نام تھا ان کا. انہوں نے اپنی کتاب میں بتایا کہ بھئی یہ علیہ تسعۃ العشر, علیہ ہا جو ہے مؤنث ہے, قرآن مذکر ہے. انا انزلناہو فی لیلۃ القدر. اب ہم جیسے لوگ دیکھے نہیں ہو, کتابیں بھی پڑھ لیے, تقاریر بھی کر دی اس پہ بیس کر کے, میں خود کر رہا ہوں. اس کے بعد میں جب یہ کتاب آئی دیکھے تو معلوم ہوا کہ بھئی جس آیت کا آپ ترجمہ کرے وہ ترجمے میں ہی مؤنث, مذکر کو مؤنث بنا دیا. اب اس کے بعد میں بولے کہ وہ 19 کے فگر پہ قرآن نہیں جم رہا, تھوڑے آیتیں کم کرنا پڑیں گا یا تھوڑے آیتیں بڑھانا پڑیں گا. اس کے بعد میں فائنلی یہ ہوا کہ اس آیت کا مس انٹرپریٹیشن انہوں نے کیا کہ وہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, کہ مساجد جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہیں, اس میں اللہ کے سوا کسی اور کا نام مت پکارو. تو اٹھا کے اذان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلوا دیا. لیکن یہ قرآن کی آیت ہے, یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے, یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. قتل کر دیے گئے وہ, ہی واز مرڈرڈ, ڈیٹرائٹ میں جو ہے ان کا مرڈر ہو گیا. تو بات یہ سوچ کے دیکھیے کہ یہاں 1450 برس پہلے اللہ تعالیٰ قرآن نازل ہوتے وقت یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا جن کے دل میں ایک حیثیت ہوگی کہ ہمیشہ حق سے ہٹ کے دوسری طرف چلے جائیں, وہ لوگ جو ہے کوشش کریں گے ان آیتوں کو مس انٹرپریٹ کرنے کی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اچھا پھر الف لام میم, آپ بعض لوگوں کے پاس انٹرپریٹیشن مل جاتا, یاسین, خاص, ہر ایک کا انٹرپریٹ. ہمارے ایسی زبردست قوم ہے ہماری, کوئی چیز یو نیم اٹ وی ول گیٹ اٹ. دین میں تو ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ آپ انٹرپریٹیشن مس انٹرپریٹیشن جو بولے آپ بولو, میں لے کے آتا ہوں. تو اب اس کے جو ہے انٹرپریٹیشن بتایا جا رہا ہے کہ اس کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حروف مخطیات کو انٹرپریٹ نہیں کرے ہیں, تو پھر دوسروں کو کیا حق پہنچتا کیسا, کیونکہ وہی کا سلسلہ تو رک گیا. خاتم النبیین بول دیے, ختم ہو گیا, وہی کا سلسلہ تو رک گیا. اس کے بعد میں پھر یہ دین میں ایڈیشنز کیسا ہوئے, یہ انٹرپریٹیشنز کیسا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اور اس کی تاویل, اس کا انٹرپریٹیشن, اس کے کیا معنی ہیں وہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں مانے, کسی کو نہیں مانے. اب یہاں بھی بعض علماء یہاں وقت دیتے ہیں, رکتے ہیں, بعض ملتے ملاتے و راسخون فی العلم, اور بولتے کہ وہ جو یعنی سوائے اللہ کے اور جس کو پکا علم ہے بس انہی کو معلوم. اب ایک بات یہاں ایک پوائنٹ نکلتا کہ بھئی قرآن کی آیتوں کا کسی نہ کسی کو اگر پکا علم مل جائے, بہترین علماء ہمارے پاس گزرے ہیں, ہیں اس وقت بہترین علماء ہیں, تو اگر یہ پورے آیتوں کو ہم کو نہ سمجھائیں تو پھر اس پہ عمل ہم کیسا کریں. تو یہاں ڈیفرنس آف اوپینین ہے کہ وہاں رکنا چاہیے یا بار, یعنی اور جو علم میں ساؤنڈ ہے, جن کے پاس پختہ علم ہے وہ بھی جانتے ہیں, بعض کا یہ خیال ہے. اب یہ جو عالم ہے جن کے پاس پختہ علم ہے وہ کہتے ہیں کہ یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا, کہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی, یعنی محکمات بھی نازل کی ہوئی گئی ہیں, احکامات اور متشابہات بھی جو ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, اور اس سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اولو الالباب ہیں. یہ اولو الالباب کون ہیں؟ آپ اسی سورہ آل عمران کے آخری حصے میں پڑھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور پھر کائنات پہ فکر کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ما خلقتا ھذا باطلا, آپ نے اس کو بے وجہ نہیں بنایا, اور خنا عذاب میں دار, اور ہم کو جو ہے دوزخ کی آگ سے بچائیے, کیونکہ سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ دوزخ تو ہوگی. یہ جو پورا نظام ہے, ملینز آف ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے ٹیمپریچر چلے جا رہا ہے ستاروں میں, تو ایک دوزخ بولے تو کیا دوزخ نہیں ہوگی؟ ہیونلی باڈیز میں سے ممکن ہے وہ ایک ہوگی, کئی ہے, بلینز اینڈ بلینز ہیں. تو صرف جو ہے وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب, اور پھر یہ دعا کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ دعا کا بیک گراؤنڈ, ہم دعا کرتے ہیں لیکن یہ بیک گراؤنڈ نہیں سمجھتے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, اے ہمارے پالنے والے مالک, ہمارے دلوں کو صحیح راستے سے مت ہٹا. احکامات پہ آگے ڈال دیا آپ احکامات پہ, اب چاہے وہ علم حاصل ہونے لگا تو تھوڑی سی طبیعت میں مستی آئی, کچھ عالم بننے چلے گئے, کچھ اپنے انٹرپریٹیشن پھینکنا شروع کرے. تو یا اللہ تو ہم کو ہدایت دینے کے بعد ہم کو ہمارے دلوں میں دل و دماغ میں غلط طریقے پہ جانے کی وہ مت ڈال, جبکہ آپ ہم کو ہدایت دے چکے ہیں. وہ حب لنا مل لدن کا, اور اپنے پاس سے ہم کو جو ہے مل لدن کا رحمہ, رحمت عطا کر. رحمت کیا ہے؟ فائدے کی چیز. فائدے کی چیز کیا ہے؟ قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا, یہ رحمت ہے. اصل رحمت تو یہی ہے کہ قرآن اور حدیث پہ تو ہم کو توفیق دے, ہم کو راستہ دکھا, ہم کو مد اس پہ عمل کرنے میں جو ہے مدد فرما, فائدے کی چیز دے. انکا انت الوہاب, بے شک تو وہاب ہے. اب یہ وہاب کون ہوتا ہے؟ اسماء الحسنی میں وہاب, دعا مانگنے پہ دینے والا, دعا نہیں مانگنے پہ دینے والا, جو مستحق نہیں ہے اس کو دینے والا, جو کسی عمل کے جزا میں دینے والا. اب زکریا علیہ السلام کی کیفیت ہی نہیں تھی بچہ ہونے کی, بوڑھے ہو گئے تھے, تو وہ مستحق نہیں تھے, وہ بوڑھے ہو گئے تھے حالات کے لحاظ سے, لیکن ان کو زکریا علیہ السلام جو ہے ملا, بڑھاپے میں ملا. تو اب وہاب یعنی جو دینے والا ہے. آپ جو بھی مانگتے ہیں اگر آپ کے حق میں بہتر ہے تو دیتا ہے, آپ نہیں بھی مانگتے ہیں تو جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ دیتے رہتا ہے, آپ اس کو شکر نہیں کرتے, وہ کیفیت اور بات ہے, اللہ بس معاف کرے. ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, یہی لوگ بول رہے ہیں جو علماء ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے مالک, آپ انسانوں کو ایک دن جمع کریں گے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں یہ بہترین علماء ہے, یہ ہم لوگوں میں جو بہترین علماء ہے جو متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے, یعنی یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم کو یقین ہے کہ ہمارے پالنے والے آپ ہم کو جو ہے تمام انسانوں کو ایک دن جمع کریں گے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا. یہ بھی علم کا نتیجہ ہے ان کے, یہ ایسے عالم ہیں ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا. یہ دعا ہے پوری. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم واولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار, اور بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز میں کام نہیں آئیں گے. جب تک کہ مال کو دین میں نہیں لگایا, اولاد کو دین میں نہیں لگایا, یہ مال اور اولاد جو ہے کسی چیز میں کام نہیں آئیں گے. ان کے پیچھے جو پڑھ کے زندگی خراب کرتے کے ساتھ وہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دلانا ہے, اس واسطے 6 لاکھ کی رشوت لے لیا, 10 لاکھ کی رشوت لے لیا, یہ جو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے یہ اولاد اور مال کے پیچھے جو پڑھتے ہیں, تو بول رہے ہیں کہ اولئکہم وقود النار, یہ آگ کا ایندھن ہوں گے. آگ کا ایندھن کیا ہوتا؟ کبھی ولیمے کی شادی دعوت وغیرہ میں دیکھیے آپ, وہ لکڑیاں ڈال کے آگ لگا, وہ آگ ان آگ جل کے ہیٹ دیتی ہے, یعنی یہ وہ لوگ رہیں گے جو جل کے دوزخ میں ہیٹ پیدا کریں گے. ان کو جلایا جائے گا جیسا لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے, ان کو جلایا جائے گا. یہ کون لوگ ہیں جو مال اور اولاد کے پیچھے جو ہے اپنی آخرت خراب کر لی, مال اور اولاد کو دین میں نہیں لگائے. اب یہاں متشابہات کی بات آئی تھی, اب وہ ایک واقعے سے جو ہے اس کی مثال سمجھا جائے. کدابی آل فرعون, جیسے کہ فرعون کے لوگ, فرعون کے ساتھی, والذین من قبلہم, اور ان سے پہلے کے جو لوگ تھے, ان لوگوں نے کیا کیا؟ کذبوا بھی آیاتنا, ہمارے آیتوں کو جھٹلایا, اس پہ عمل نہیں کیا, اس پہ ایمان نہیں لائے. تو اخذہم اللہ بذنوبہم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب, اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بڑے سخت. عقاب, عقب جو ہے ایڑی کو بولتے ہیں, کہ جیسا پلٹ کے مارنا, اتنی جلدی مار سکتے ہیں, وہ تو حلیم بھی ہے, وہ مہلت دیتے ہیں, ورنہ جو ہے پلٹے اور مارے ہر گناہ پہ. تو اب یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ فرعون, ان کے پہلے والوں کا گناہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے. تو اس سے حکم کیا مل رہا؟ محکمات سے ملتے ہوئے حکم کیا مل رہا کہ ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں, یہ ایک حکم مل رہا. دوسری چیز یہ معلوم ہو رہا کہ بھئی دیکھو, دولت اور بادشاہت فرعون کو کوئی کام نہیں آئی, تو مال اور اولاد کے پیچھے مت پڑو, آخرت کو چھوڑ کے, یہ کام آنے والی چیز نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کو دین میں نہ لگائیں. جب تک کہ مال اور اولاد کو دین میں نہ لگائیں, یہ کام آنے والی چیز نہیں. اب یہ متشابہات سے بھی جو ہے آپ کو لیسن مل رہا ہے. اب جن کے دل میں غلط انٹرپریٹیشن ہیں, اب وہ بیٹھ جاتے بحث کرنے کے. جیسا میں پرسوں ہی کچھ یاد آیا, ایک صاحب جانی ماس پہ بیٹھ کے نماز, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, کچھ بحث چل رہی تھی, پورا اٹینشن ادھر تھا. بولے کیا حضرت, 20 بچوں کو بھوکے ماری گئے, رشوت نہیں لیے تو سلام پھیر کے بحث کر رہے ہیں. تو اب آپ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم لوگوں کا ذہن کیا بنا ہوا ہے. ہم لوگ دین نماز کو سمجھ رہے ہیں اور گناہ کو دنیا سمجھ رہے ہیں. دین تو دنیا میں امپلیمنٹ کرنا ہے لیکن دنیا کو گناہ سمجھ رہے ہیں. بھئی وہ نماز پڑھتے ہیں مگر ایک ہفتے کو ریسس کو چلے جاتے ہوں گے, نماز کے پابند ہیں ماشاء اللہ, وہاں بھی ایک الگ جا کے جائے نماز بچھا کے پڑھ لیتے تھے. کلب میں بھی انہوں بیٹھے تو بولتے میاں بانٹو, میں ابھی آتا ہوں اثر کی نماز پڑھ کے, بول کے پتے بانٹے جا کے انہوں نماز پڑھ کے آتے, پھر فتنے بھی لیتے اللہ معاف کر. بھائی ایسا جائز ہے کیا؟ دوسرے صاحب آ کے بولے, یعنی انہوں بھی ان کے گروپ میں ہیں, انہوں آ کے فتوا لے رہے ہیں کہ بھائی ایک صاحب جو ہے ایسا بانٹو بول کے جا کے اثر کی نماز پڑھتے, یہ نماز ہوتی حضرت؟ اچھا خود نہیں پڑھ رہے فتوا لینے کو آ رہے. تو یہ جو ہے یہ مس انٹرپریٹیشن آف قرآن کا آیات, یہ جن کے دل میں جو ہے, اچھا شیطان ان کو سمجھا دیا ہے یا نماز تو پڑھ رہے ہیں ان سے تو بہتر ہے نا, انہیں نہیں گیا نماز تو دیکھو بھائی وہی بیٹھا ہوا ہے پتوں کے ساتھ, میں تو نماز کو گیا تھا. تو یہ جو ہے فی قلوبہم زیخون کی جو ہے کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد. اور جو کفر کرتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے, ان کو اعلان کر دیجئے کہ تم ہرا دیے جاؤ گے, یو ول بی ڈیفیٹڈ, تم مغلوب ہو جاؤ گے, اللہ تعالیٰ تم پہ غالب آ جائے گا اور تم سب جہنم کی طرف جو ہے جمع کیے جاؤ گے, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت جو ہے برا ٹھکانہ ہے جہنم. قد کان لکم آیات فیت التخاتا, یعنی تمہارے لیے جو دو گروپس بھیڑے تھے جنگ بدر میں, اس میں جو ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی نشانی ہے. جنگ بدر میں 2 ہجری میں یہ جنگ ہوئی ہے اور اس کا پورے سورہ توبہ میں جو ہے اس کا پورا ذکر آ رہا ہے, سورہ انفال میں پورا ذکر آ رہا ہے, تو وہاں بھی ہم دیکھیں گے, سورہ توبہ میں بھی دیکھیں گے. اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ تم میں یہ جو دو گروپس ملے تھے ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کی نشانی ہے. کیا فیتن تقاتلو فی سبیل اللہ, ایک گروپ جو تھا وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا, اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا مگر کس کے فائدے کے لیے لڑ رہا تھا؟ نماز تو پڑھ رہا ہوں میں, کس کے فائدے کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے فائدے کے لیے, میرے فائدے کے لیے پڑھ رہا ہوں. روزے رکھوں گا انشاءاللہ, کس کے فائدے کے لیے؟ میرے اپنے فائدے کے لیے. تو اگر اللہ کی راہ میں لڑنے نکلا ہوں تو اللہ کے فائدے کے لیے نہیں, میرے اپنے فائدے کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو مٹا کے پھینک دے دشمنوں کو. کون سی بڑی بات ہے صاحب؟ اب جو میڈیکل لوگ ہیں ان سے پوچھیے آپ, ہیمریج ہو گیا پوری قوم کو دھن بول کے, کون روک لیتے؟ اور بائی پاس سرجری کے ہزاروں چھوٹے چھوٹے بچے نکل رہے ہیں, ہارٹ ڈیزیز کے چھوٹے چھوٹے بچے, ہم کو نہیں معلوم ہم لوگوں میں کیا کیا پرابلم ہے, کبھی بھی اڑا دے سکتے. تو یہ ہم جو اللہ کی راہ میں بھی جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ اپنے فائدے کی خاطر, اور دوسرا جو گروپ تھا وہ اخرا کافر تم یرونہم مثلہم رائے العین, مثلہم رائے العین. اور جو دوسرا گروپ تھا کافروں کا جو مکے کے مشرک اور کافر تھے وہ آئے تھے, وہ اپنے دشمن کو ان کا دگنا دیکھ رہے تھے. دشمن کتنے تھے؟ 313, اور وہ دیکھ رہے ہیں کتنے تھے؟ 626. اس کا انٹرپریٹیشن یہ فگر اس لیے فکس کرانے کافی محنت کے بعد کہ سورہ انفال کی 44 آیت میں بتایا گیا ہے کہ جنگ بدر میں کافر مسلمانوں کو کم دکھ رہے تھے اور مسلمان کافروں کو کم دکھ رہے تھے, یعنی ان سے کم, ان کا 950 کا فگر تھا تو کافر 950 تھے, اس کے بجائے 626 دکھ رہے تھے ان لوگوں کو, اور مسلمانوں کو وہ 950 وہ کم دکھ رہے تھے ان سے. یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی, یہ سمجھے بھائی اتنے کچل کے پھینک دیں گے, دونوں کی وہی فیلنگ رہی, اللہ کی مدد آئی. اور دیکھیے رائل عین, انہوں نے آنکھوں سے دیکھا, تو جو وعدہ ہوا تھا فرشتوں کو اتارنے کا, ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتے آ گئے تھے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. واللہ یؤیدو بنصرہ من یشاء, اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے طاقتور بناتا ہے, اس کی مرضی, ہم کو طاقت دے دے کسی اور کو دے دے. اب جیسا آپ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی آثار قیامت تو پورے آ گئے ہیں, تقریباً سیریا کو بھی سینکشنز آ گئے, اور وہیں انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, ڈماسکس سیریا کا کیپٹل ہے, پوری فوجیں اس طرف ہی چلی جا رہی ہیں. تو اب لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ دشمن کا ٹینک آ رہا تو ہمارے لوگ بنڈے مار رہے ہیں اس پہ, کمپیریزن ڈیفینس کا یہ ہے ہمارا. تو وہ قیامت کے آثار کی احادیث میں جو بات آئی ہے کہ یہودی پہاڑ کے پیچھے جھاڑ کے پیچھے چھپے گا تو جھاڑ بولے گا مومن کو کہ دیکھو میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. تو ان کو اس طریقے سے ہم کب مار سکیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ ان کے پورے نیوکلیئر پاور اور ان کی پوری جو ویپنری ہے اس کو سلب کر لیں. فیوز اڑ گیا. ابھی گھر میں فریج ہے, واشنگ مشین ہے, ٹی وی ہے, ٹیوب لائٹا ہیں, پنکھے ہیں, اے سی ہے, ایک چھوٹا سا فیوز اڑ گیا, قصہ ختم. کوئی چیز کام نہیں آ رہی, سر کو ہاتھ لگا کے بیٹھے ہوئے. تو اس طریقے سے جو انرجیز کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا تھا اس کو اگر سلب کر لے تو پھر وہی حشر ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم کس طریقے سے جو ہے جنگ بدر میں ان لوگوں کی مدد کیے تھے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو کوئی ٹک نہیں سکتا. ان فی ذالک لعبرت لأولی الالباب, بے شک اس میں نظر رکھنے والوں کے لیے, فورسائٹ رکھنے کے لیے ایک سبق ہے. اب فورسائٹ یہی رکھ سکتے کہ اب جو جنگ ہوگی وہ ہماری اور کافروں کی نہیں ہوگی, وہ اللہ تعالیٰ کی اور کافروں کی ہوگی. ہمارے یہاں تو دمش نہیں ہے, ہم کو اگر مین ٹو مین ہینڈل کرے تو ہم نہیں رہ سکتے. 6 بلین پاپولیشن میں 1.2 بلین جو ہے مسلمان ہیں, 1/5 1/6. تو اگر ہینڈ ٹو ہینڈ تو ایک ایک مسلمان کو 5-5 آدمی مار سکتے ہیں. تو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئی وہ آثار قیامت میں جو احادیث آئی ہیں وہ ایسی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی ان کی پوری ویپنری بیکار ہو جائے گی. اور اس پہ ہم کو ایمان رکھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتے ہیں. دیکھیں امریکہ جیسے مقام میں, کینیڈا جیسے مقام میں بلیک آؤٹ ہوا کئی دن تک, یو کے میں بلیک آؤٹ ہوا کئی دن تک. تو اتنے ایڈوانس کنٹریز میں یہ اللہ تعالیٰ سبق سکھا رہے ہیں, دیکھو فیوز اڑا دیا ہمیں, کیا کر لیے تو. تو یہاں اس سے ہم کو لیسن لینا. اب یہاں ایک خاص بات ہے, چلتے چلتے ہم نوٹ کریں کہ یہ جنگ بدر کا قصہ ہے, چیپٹر 3 ہے اور ورس نمبر 13 ہے. یہ فگر 313 کا ہوتا ہے, یہ کچھ عجیب سی بات ہے. اب یہ اس کو متشابہات میں مت لیجئے, مگر ایک چلتے چلتے ایک سمجھ میں. قرآن ایک ایسی زبردست کتاب ہے, اس میں کئی معجزانہ چیزیں آپ کو اس طریقے کی مل جائیں گی. جیسا 19 کا بھی نمبر ہے, کافی جگہ پہ جو ہے بیٹھتا ہے وہ آ کے. تو چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 13 تیسرا سورہ ہے, 13ویں آیت ہے, 313 کا فگر بنتا ہے, 313 صحابی تھے. اب یہاں بڑی مشہور آیت ہے یہ, زینا للناس, انسانوں کو اچھا کر کے دکھایا گیا ہے. یہ پیسیو وائس ہے. زینت کس کو بولتے ہیں؟ ڈیکوریشن, اچھا معلوم ہونا. اب یہ کیا چیزیں دکھائی گئی ہیں وہ باتیں آ رہی ہیں. تو اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دکھایا گیا ہے, انسان کی فطرت میں یہ بات ہے, یہ چیزیں انسان کو فطرتاً پسند ہیں. اب ایک جگہ سورہ کہف میں کہا گیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 7ویں آیت میں کہ ہم نے زمین میں جو کچھ ہے اس کو مزین کیا تاکہ تم کو آزمائیں. بڑا اچھا معلوم ہوتا زمین کی چیزوں, بھئی آپ کہیں چلے جائیے, ہمالین رینجز میں چلے جائیے, کوئی جنگلات میں چلے جائیے, کسی دریا کے کنارے چلے جائیے, سمندر کے کنارے چلے, ایک زینت ہے اس کی. تو یہاں زینت کے آئٹمس اور ہیں. پھر اس کے بعد میں شیطان کے بارے میں سورہ حجر میں بتایا گیا ہے کہ یہ شیطان نے کہا کہ میں انسانوں کو کیسا بھٹکاؤں گا, میں دنیا کی چیزوں میں ان کو زینت بتاؤں گا, ڈیکوریٹ کر کے ان کے سامنے بتاتے ہیں وہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ وہ یہ آئٹمس بتا رہے ہیں. اب یہ آئٹمس پڑھتے وقت ہم سمجھنا یہ ہے کہ یہ اگر حلال طریقے سے استعمال کی جائیں تو آخرت بہتر ہوگی, دنیا بہتر ہوگی. اگر حرام طریقے سے استعمال کی جائیں تو پھر دنیا بھی خراب ہو جائے گی جیسے اب ہو گئی ہے, اور پھر آخرت بھی خراب ہوگی. تو زینا للناس حب الشہوات من النساء, یعنی لوگوں کو اچھا کر کے دکھایا گیا ہے عورتوں سے جو شہوت کا مزہ آتا ہے. میں ذرا کھول کے سمجھا رہا ہوں, میرا بیک گراؤنڈ سائنس کا ہے, وہ جب تک سمجھ میں نہیں آیا تو بیکار. سوچ کے دیکھیے آپ, ہر آدمی جو جوان آدمی ہے سوچے کہ ہم سب کو اچھا معلوم ہوتا ہے عورت سے جو شہوت کا مزہ ملتا ہے وہ اچھا معلوم ہوتا ہے. اب اگر یہ حلال ہے بیوی سے ہے, کوئی سوال ہی نہیں ہے, ثواب کا کام ہے. اگر یہ حرام ہے اور تو غیر عورت سے ہے تو پھر عذاب کا کام ہوگا. پھر کہا کہ والبنین, اور بیٹے, بھائی آنکھوں کے سامنے بیٹے ہیں, اگر ان کو دین کی تبلیغ دے تربیت دے رہے ہیں آپ اچھے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بڑھاپے کا سہارا بھی بنیں گے. لیکن ان کو اگر آپ دنیا داری سکھا رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ بھئی ہم بیٹے والے, میں آپ سے بول چکا تھا کہ ایک شادی میں ہماری فیملی کے کچھ لوگ بول رہے تھے آج پہلی دفعہ زمانے کے بعد دولہے والے بن کے جا رہے ہیں, ارے نہیں تو ہر وقت گردن جھکا کے چلے جا رہے ہیں. بولے تو کیا یہ گردن اٹھانا گردن جھکانے کا کیا, یہ بیٹے اور بیٹیوں کا کیا چکر چل رہا ہے, جو پورے اخباروں میں سینسس کے فگرز آ کے جو کیا چکر چل رہا ہے, کیا بیٹیاں جو ہے آپ کی اولاد نہیں ہوتے؟ ہمارے پاس تو حکم آیا ہے, بیٹی کے ساتھ تو برکت لگا دی گئی ہے. تو اب یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بیٹیوں کے بجائے بیٹے, اب کسی کی ڈیلیوری ہوئی جا کے پوچھے کیا ہوا, انہیں بولا بیٹی ہوئی, بیٹی ہوئی منہ لٹکا کے آ گیا, حالانکہ آپ کی نہیں ہے وہ کسی اور کی ہے. بیٹا, ارے بیٹا ہوا, مبارک بھائی, بڑا. تو یہ ہمارا جو ذہن بنا ہوا ہے یہ مزین کر کے ہماری فطرت میں یہ چیز ڈالی گئی ہے. اور پھر بل خناتیری خناتیرل مخنترتی من الذهبی والفضہ, اور پھر ڈھیر کیے ہوئے ڈھیر سونے اور چاندی کے, یعنی اب سمجھیے کہ بینک بیلنسز اور لاکرز وغیرہ, والخیل المسومت, اور سواری کے جانور جن پہ نشان لگا دیا گیا ہے نشان کے بڑے شاندار جانور, والانامی, اور جانور جیسا ڈیری فارمز کسی کے ہیں, والحرس, اور کھیتی ہے جیسا جس کسی کا فارم ہے. تو ابھی اگر آپ اس کو سمرائز کریں تو یہ پانچ آئٹم ویسا ہیں کہ عورت, بیٹے, دولت, سواری اور ڈیری فارمز اور فارمز جو ہے یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کے برتنے کی چیزیں ہیں, دنیا کے فائدے کی چیزیں ہیں, اس میں فائدہ ہوتا ہے دنیا میں, اس میں کوئی نہیں کہ کوئی شک نہیں کہ فائدہ نہیں ہوتا. لیکن کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, واللہ عندہ حسن المآب, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے, یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ کوئی چیز نہیں ہے. اب دیکھیے, اب یہ چیزوں کے یہ تو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ انسان کی فطرت میں اس کو مزین کر کے بتایا گیا ہے, اٹ ہیز بین میڈ ڈیکوریٹڈ, اچھا معلوم ہوتا یہ پانچ آئٹمز اچھے معلوم ہوتے ہیں. اب اس میں علماء کی بھی تفاصیل اس میں ہے, یہ بتایا گیا کہ اس کو اگر حلال طریقے سے لیا جائے تو یہ اچھی چیز ہے دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی, لیکن اگر ان کے پیچھے پڑ گیا آخرت کو چھوڑ دیا, عورتوں کے پیچھے, بیٹوں کے پیچھے, بینک بیلنس اور تجوریوں کے پیچھے, فارمز کے پیچھے, ڈیری فارمز کے پیچھے, بھلے دفتر جاتے ہیں, گھر آتے ہیں, نہائے دھوئے, کلب چلے گئے, واپس آئے, اتنا تھک جاتے ہیں کہ سو جاتے ہیں, سوتے رہیں گے, اب کیا بولیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو آخرت خراب کر, یہ دنیا کے استعمال کے لیے اگر حلال استعمال ہو تو بہتر ہے, اگر یہ اللہ کی یاد سے روک رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے اس سے بہتر ہے. قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم, ان سے پوچھو کہ کیا میں تم کو خبر دوں ان سے بہتر چیزوں, یہ جو عورت ہے, بیٹے ہیں, خزانے ہیں, ڈیری فارمز ہیں, فارمز ہیں, سواریاں ہیں, لیٹسٹ گاڑی بدل دی, لوگ کیا بولیں گے, تین سال سے مانگوں گاڑی میں دوسری گاڑی, ابھی معلوم ہوا کہ ارے یہ کئی کلی ہے تو آئی, چلو یہ بیچے دوسری لے جی, لوگ کیا بولیں گے. تو یہ سوال, یہ لوگ کیا بولنے کا جو چکر ہے یہ آخرت خراب کرنے والا چکر ہے. سواری ضرورت کے لیے رکھنا جائز ہے, صرف ضرورت کے لیے رکھنے کے, بغیر سواری کے کام نہیں ہوتا, رہنا ضروری ہے, کار رہنا ضروری ہے, بچوں کو چھوڑنا ہے, اسکول کو, دفتر کو جانا ہے, یہ تمام چیزوں کے لیے برتنے کے لیے ہو رہا. تو بتا رہے ہیں کہ کیا میں بتاؤں اس سے بہتر چیز, یہ کس کے لیے, للذین اتقوا, وہ لوگ جو تقویٰ کرتے ہیں, عند ربہم جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا و ازواج مطہرات و رضوان من اللہ, وہ لوگ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کے پالنے والے مالک کے پاس ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جس میں وہ رہیں گے, ان کے لیے پاک جوڑے ہیں, مرد کے لیے عورت, عورت کے لیے مرد, بیوی کے لیے میاں, شوہر شوہر کے لیے بیوی, اور پھر رضوان من اللہ, اللہ کی طرف سے خوشی, تم جس چیز سے خوش ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تم کو دے گا, جیسا ایک بات آئی, لکم فیہا ما تشتہی انفسکم و لکم فیہا ما تدعون, جو تمہارا نفس چاہے گا, جو تم پکارو گے, جس کی دعا کرو گے وہ تم کو دے دیا جائے, مگر یہ کس کے لیے, متقین کے لیے. اب میں اتفاق سے یہاں پچھلے دور میں متقین کا جو متقین کا جو ہے پورا وہ لکھ لیا تھا کہ متقین کون ہوتے ہیں, یہ اللہ سے ڈر کے گناہ سے بچنے والے. پھر دو تین آیتوں کو اگر ملائے تو للذین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, جو ایمان لاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, خیرات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اپنے غصے کو روکتے ہیں اور بے حیائی وغیرہ کی چیزوں سے بچتے رہتے ہیں اور صبح کو اٹھ کے جو ہے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, جو دعا کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں, ان کی مثال آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں مل جائے گی. اب جیسا جیسا ہم آگے بڑھیں گے یہ متقین کا جو ہے, اب ہمارے پاس کیا ہوا, پرہیزگار بول کے جو ہے رک گئے. اب پرہیزگار بولے تو لوگ سمجھے کہ میں خالی برے چیزوں سے رکنا, بھائی میں پیتا نہیں, میں جوا نہیں کھیلتا, میں نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں, میں متقی ہوں. ایسا نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پھر یہاں 132 اور 135 میں اور جو ہے ڈیفینیشن آ رہا متقین کون ہے, پھر ابھی اس کے بعد میں آ رہا. تو مطلب یہ ہوا مختصر کہ متقی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ, دل کی کیفیت ہے تقویٰ, جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہے اور وہ خوف کی وجہ سے گناہ سے بچے رہتے اور قرآن حدیث پہ ویسی عمل کرتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی, رضوانوں میں اللہ, رضوان کس کو بولتے, خوشی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو چیز تم کو پسند ہوگی, جو چیز سے تم کو خوشی ہوگی. تو ایک واقعہ یاد آ رہا کہ ایک صحابی کو گھوڑے بہت پسند تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں گھوڑے ہوں گے, تو بولے ہم بات آ گئی نا, وہ لکم فیا ماں تستے ہی انفسکم وہ لکم فیا ماں تب دوں, تو جو چیز تم کو پسند ہے جو چاہو گے ملے گا. واللہ بصیر بالعباد, اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں پہ نظر رکھے ہوئے ہے. میں بندے اس واسطے نہیں بول رہا ہوں کہ پھر وہ بندہ فارسی ورڈ ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا, غلام پھر بھی سمجھ میں آتا, سلیو. ہم سب سلیوز ہیں اللہ تعالیٰ کے, ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی سلیو ہے, غلام ہے, اس پہ جو ہے نظر رکھے ہوئے ہیں. الذین, یہ کیسے لوگ ہیں, یہ جو جنتی لوگ ہیں, متقی لوگ ہیں, جو یہ دنیا کو پریفر نہیں کرتے, آخرت کے لیے کرتے, اللہ سے ڈرتے ہیں, کیسے لوگ ہیں. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پالنے والے مالک ہم ایمان لائے, بے شک ہم ایمان لائے, ڈکلیئر کر دیتے ہم ایمان لائے, فاغفر لنا ذنوبنا, تو ہماری جو گناہ ہے اس کو معاف کر دیجیے, اس کی سزا سے بچا لیجیے, گناہوں سے بچا لیجیے. ارے آپ ایمان لانے کے بعد پھر گناہوں کا کیا سوال پیدا ہوگا؟ تو بات معلوم ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد جو غلطیاں ہوئیں, سورہ مائدہ کی 9-10 آیتیں رکھ لیا ہوں میں, اللہ کے فضل سے یاد دلا کروا دی اللہ تعالیٰ, کہ وعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ نے ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے, دوسروں کے لیے مغفرت نہیں ہے, پھر عدل نہیں ہوگا, انصاف نہیں ہوگا. تو یہ ایمان لانے والے بھی جو ہے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو گناہوں سے بچا, گناہوں کی سزا سے بچا. یہ جو ہم ایمان لا کے قرآن پہ عمل کرنے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق, اس میں جو غلطی ہوئی وہ ان غلطیوں سے پہلے بچا لیجیے, پریونشن از بیٹر دین کیور, ان غلطیوں ہی سے بچا لیجیے, اور اگر خدا نہ خواستہ غلطی ہو جائے تو اس کی سزا سے جو ہے ہم کو بچا لیجیے. اور یہ سزا سے بچانے کا مفہوم واؤ تفسیری یہ معلوم ہوتا, وقنا عذاب النار, کیسا بچا لیجیے, یعنی ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. یعنی واؤ کا مطلب وہاں دیٹ از یعنی کہ, ایسا مطلب آتا, مغفرت کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ سزا سے بچا لیجئے, آگ سے بچا. اب یہ لوگ کیسے ہیں, الصابرین, دیکھیے یہ انالائز کرتے چلے جائیے. درس قرآن کا مفہوم تو میں یہی لیتا ہوں کہ کیا ہم اس میں ہیں, یا متقین کے کوالٹیز آ گئے کیا ہم اس میں ہیں, اب یہ ڈکلریشن آ گیا کیا ہم اس میں ہیں, اب ان کے اور کوالٹیز آ رہے ہیں متقین کے, جنتی جو لوگ ہیں جن کو جنت ملے گی, الصابرین. یہ صابرین کون ہیں, اس کا ڈیفینیشن ایک جگہ قرآن میں سورہ انفال میں آیا ہے کہ تم میں سے 20-200 کے برابر ہونا, اس وقت کمزور ہو تم لوگ, یعنی صابرین اگر ہو تو 20 جو ہے 10 گنا 200 کے برابر ہو جاؤ گے اگر تم صبر کرنے, مستقل مزاج ہونا, اپنے کام میں اپنے ایم میں ڈٹے ہوئے رہنا, کونے میں جا کے بیٹھ جانا ہے کیا بولے تو نہیں صاحب انہوں صبر کرتے بیٹھے ہوئے نہیں. صبر کا مطلب اپنا جو نصب العین ہے جو قرآن اور حدیث کو قائم کرنا ہے اپنی زندگی میں اور ساری دنیا کی زندگی میں اس پہ ڈٹے ہوئے رہنا اور اس میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا. تو اس وقت ہمارا موقف یہ ہے کہ سب میں بڑی تکلیف اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ہونی, کیونکہ یہاں سن کے جا کے اپن ٹھیک نہیں ہوتے, بچوں کو بولتے آج سن کے آیا ہوں میں معلوم ہے دوزخ میں جائیں گے بولے, اچھا خود کچھ بھی نہیں کر. پھر بیوی کو بولتے تمہارے بہن کو بولو ان کے بچوں کا کیا حال ہے, اپنے بچوں پہ غور نہیں کرتے. تو یہ شیطان کیا کرتا, وہ ہر گولا باہر جا رہا بولتا انہیں, وہ حالانکہ مڈل ٹرم پہ آ رہا ہو ہر گولے کو چھوڑو بولتا باہر جا رہا, اپنا نہیں اپنے سے تعلق نہیں ہے, ویسا نہیں ہے معاملہ. تو صبر کرنا دین کو قائم کرنے, وہ صادقین ایک کلمہ گو ہیں, یہ ایمان لائیں لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لائیں تو اپنے عمل سے تصدیق کرتے ہیں اپنے ایمان کی, دے ٹیسٹیفائی تصدیق کرتے ہیں اپنے عمل سے ایمان. بل خانتین یہ اوبیڈینٹ ہیں فرما بردار ہیں ڈیوٹی فل ہیں جو حکم ہوتا ہے اس کو مان لیتے ہیں. بل منفقین اور یہ جو ہے خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. بل مستغفرین بالاسحار اور بس صبح کے وقت فجر سے پہلے کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے بچانے کی دعا مانگتے ہیں, جو گناہ ہو گئے ہیں ان کے سزا سے بچانے کی دعا مانگتے ہیں. اب یہ تمام چیزیں ہم تھوڑی دیر ذرا غور کریں کہ ایسی کیفیت ہماری ہے کیا. تو ایک جواب ملتا کہ صبح میں اٹھتے کیا, صبح میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے بولے تو ایک سوال اندر سے اٹھتا کہ بھئی صبح میں اٹھتے کیا, کتنے ایسے لوگ ہیں جو فجر کو اٹھتے. ابھی یزدانی صاحب جو اپنی بات میں بولے کہ بھئی اتنی بڑی مسجد میں 6-7 لوگ فجر کی جماعت کو آتے. بھئی اصولاً دیکھا جائے تو جتنا رش جمعہ میں ہوتا اس کا آدھا تو ہونا, کیونکہ دفاتر کے بھی لوگ آ جاتے اطراف کے بھی لوگ ہیں, وہ تو شیطان تھپک کے سلاتا ہوں. تو یہ تمام چیزیں دیکھنا ہے کہ جنت تو ہونا ہے مگر یہ چیزیں نہیں کریں گے. تو یہ چیزیں اللہ تعالی ہم میں ہمارے متعلقین میں ڈال دیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ تعالی شہادت دیتا ہے گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. والملائکۃ واولو العلم قائم بالقسط, اور ملائکہ بھی یہ شہادت دیتے ہیں یہی گواہی دیتے ہیں, اور علم والے بھی جو انصاف کے علم پہ قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم, کہ اللہ کے سوا کوئی الہ کوئی اور معبود نہیں ہے, اور وہ عزیز ہے اقتدار والا ہے اور حکیم ہے, اس میں دانائی ہے وزڈم ہے, اس کی بنیاد پہ وہ فیصلے کرتا ہے اور وہ فیصلوں میں استحکام ہے فرمنس ہے, ان فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. تو اب یہاں یہ جو بات آ رہی ہے جو انصاف کے علم پہ قائم ہے وہ بھی گواہی دیتے ہیں. ایک کوانٹم فزکس کا ایک ریزلٹ ہے, دیر کینوٹ بی اے یونیورس وداؤٹ این آبزرور. اب کیا بولیں گے آپ, سائنس خود بول رہی ہے کہ بغیر کسی نگہبان کر کے جو ہے کائنات وجود میں نہیں رہ سکتی, سائنس خود اس بات کی گواہی دے. تو جو انصاف کا علم ہے, دیکھیں چھپانے کا علم نہیں, جو صاف صاف ظاہر ہونے کا علم ہے, ویسے علماء بھی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ بات یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ بیٹھ جائے کہ اگر کوئی اتھارٹی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے, اس سے ہٹ کے کوئی اتھارٹی نہیں ہے. لہذا ڈرنا ہے تو اسی سے ڈرنا ہے, اور امید رکھنا ہے تو اسی سے امید رکھنا ہے, ہر چیز اسی کی. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے پاس جو دین ہے جو قانون ہے وہ اسلام ہے. یہ اسلام کیا ہے, یہ دین اسلام کیا ہے, یعنی اس کو آپ بولیں گے کہ لاز فار پیسفل ایگزٹینس آف مین کائنڈ, یعنی ایسے قوانین جس سے انسان امن میں رہے. کیونکہ اسلام کے معنی کیا ہے, امن کے ہیں, سلامتی کے ہیں, سکون کے ہیں, ڈیفیکٹ لیس, جس میں کوئی داغ نہ ہو, اور اونچائی کے آتے ہیں. اور اسلام کے معنی انگلش میں جو آتے وہ بہتر سمجھ میں آتا, سرینڈر کرنا, سبمٹ کرنا. اردو میں اس کا معمولی ایکویلنٹ نہیں ملتا, فرما برداری جھکنا بول کے مل جاتا, لیکن سرینڈر میں جو بات آتی ہے وہ لفظ ایکویلنٹ نہیں ملا, مجھے نہیں ملا. کہ دین اسلام کیا ہے, دا لا ٹو سرینڈر بفور گاڈ بفور اللہ تعالی, یہ قانون ہے. اب یہ قانون آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے, یہی دین تھا آدم علیہ السلام کا بھی یہی دین تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی دین تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی دین تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی دین تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دین تھا. تو آج دین اسلام آپ کس کو بولیں گے؟ آخری دین، فائنلٹی جس میں آ گئی ہے، ایولوشن ہوا ہے دین کا، آگے بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اب یہاں معلوم ہوا کہ یہ قرآن کو ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ دین اسلام آج ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین اگر اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ہے تو یہ اسلام کا دین ہے. کیا ہے؟ قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس میں سلامتی ہو، امن ہو، سکون ہو، سرینڈر ہو، اس میں پرفیکشن ہو. یہ تمام معنی لفظ سین لام میم کے مادے میں تمام معنی آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ سکون دینے والا، امن دینے والا، شانتی دینے والا، پیس دینے والا، یہ تمام کیفیات ہم لوگوں میں ہونا. ہاں اگر کوئی چھیڑے توازن خراب کرے تو بات الگ ہو جائے، لیکن ہمارے سے جو ہے ان چیزوں کو بگاڑ نہیں ہونا ہے. دین اسلام وہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب دیکھیں یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسا قرآن عربی میں نازل ہوا، بعض کتابیں ہیبرو تبرانی عبرانی میں نازل ہوئی، بعض کتابیں سنسکرت میں نازل ہوئی، مفہوم وہی تھا. جیسا یونائٹیڈ نیشنز میں ایک صاحب چائنیز میں تقریر کر رہے ہیں، وہ چائنیز کے زبان کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے، انگلش میں، جرمن میں، فرینچ میں ٹرانسلیشن ہوتے چلا جا رہا. بنیادی مفہوم وہی ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. بنیادی مفہوم تمام جتنے دین گزرے ہیں ان کا یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور وہ زمانے کے جو رسول تھے ان کی بات جو ہے وہ آ گئی. تو اب اس کی ہسٹری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. اور جن لوگوں نے یہ دین میں اختلاف کیا دین کے، وہ کتاب آ جانے کے بعد آپس کی دشمنی، آپس کی جلن کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، میں صحیح تو صحیح، اس میں اختلاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے، اس واسطے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے، اگر ہوتے تو مان لیتے، ان کی شرط یہ تھی. یہ آپس کی دشمنی سے ہوا. اچھا یہی بات اب تھوڑی دوسرے دین کے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ، ہمارا دین بھی کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خور ہے کہ یہودیوں میں اگر 72 فرقے ہوں گے تو تمہارے میں 73 فرقے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ ڈفرنس آف اوپینین، مس انٹرپریٹنگ دا قرآن ہے. ڈفرنس آف یہ متشابہات کے پیچھے پڑ کے جو ہے کئی فرقے بن گئے ہمارے. دیکھیے یہاں بات سمجھ میں آ گئی ہمارے کہ دین ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، ختم ہو گیا. اس میں ایڈیشن سپریکشن نہیں ہو سکتا، اس میں سوال یہ نہیں پیدا ہوتا ایڈیشن سپریکشن ہونے کا. فقہ کے جو مسائل ہے، وہ مسائل جو قرآن اور حدیث میں ہینڈل نہیں ہوئے ہیں، ان کی بنیاد پہ فقہ کے علماء بیٹھ کے جو ہے مسئلے دیں گے، قرآن اور حدیث کے احکامات کے خلاف نہیں دیں گے. تو یہ جو اختلاف ہوا آپس میں، یہ آپس کی جلن سے، آپس کے انا سے، ان کی وجہ سے اختلاف ہوا. اور پھر وہ مئی یکفر بھی آیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرے گا، یعنی قرآن کا انکار کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز، ایک جگہ اسرع الحساب آیا کہ فاسٹسٹ ٹیکنگ اکاؤنٹ، اس سے تیز کوئی نہیں ہوگا. یہ آپ کیا ہے، یہ بینک میں چلے جائیے، آپ اتنے ہزاروں لوگوں کا اکاؤنٹ ہے، آپ جا کے اپنی پاس بک بتائیے، دو منٹ میں وہ بیلنس پورا بتا دیتے، بلکہ پرنٹ آؤٹ ہونا تو پرنٹ آؤٹ بھی آپ کو دے دیتے. تو جو معمولی ہم جیسے انسان ہیں اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہم کو بنایا، ساری کائنات بنایا، ان کے پاس کیا پرابلم ہے تمام چیزوں کا حساب رکھنے کا. فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. اور اگر یہ آپ سے حجت کریں، بحث کریں، تو آپ ڈکلیئر کر دیجئے کہ میں نے اپنی توجہ، میں اور میرے جو اتباع کرنے والے ہیں صحابہ، اور جو بھی بعد میں آنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے مسلمان، ہم سب نے اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دی ہے. اسلم تو وی ہیو سرینڈرڈ اور اٹینشن. دیکھیے یہ ذرا اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کہ اگر کوئی آپ سے حجت کرے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فخل اسلم تو، میں نے جھکا دیا ہے، سرینڈر کر دیا ہے اپنی توجہ کو، اور وہ لوگ جو میری اتباع کرتے ہیں، یعنی وہ صحابہ بھی تھے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس میں گن لے، ہم بھی ہیں، کہ یہ لوگ اپنی توجہ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیے. توجہ کو جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں توجہ انگلش میں اس کا وہ ہوگا کہ اٹینشن. اب جو سائیکالوجی کے ماہر ہیں وہ اٹینشن کو ڈیفائن ایسا کرتے ہیں کہ کانسنٹریشن آف کانشیسنیس, اپنے شعور کو کسی مرکز پہ لگا دینا. اب تھوڑی دیر میں اپنا پوری توجہ مائک پہ لگایا ہوا ہوں, میری توجہ آپ لوگوں سے ہٹ گئی, دوسروں سے ہٹ گئی. اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہر چیز پہ, ہر جگہ, ہر وقت ہے, اور کمپلیٹ توجہ ہے. تو میری اب جو توجہ ہے, یعنی مومن جو ہوتے ہیں ان کی توجہ صرف اللہ تعالیٰ سب کانشیس کو چھائے ہوئے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں ذہن کے اللہ تعالیٰ, ابھی کہیں اللہ تعالیٰ کو نظر پڑی کہیں بولے نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے. تو آپ ڈکلیئر کر دیجئے کہ میں اور میرے ساتھ جو بھی میری اتباع کر رہے ہیں وہ اپنی توجہ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کر دیے ہیں. اب جو نماز پڑھتے ہیں اس کے پہلے جو پڑھتے ہیں کہ انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ بے شک میں نے اپنی توجہ کو متوجہ کر دیا ہے آسمان اور زمین کو فطرت عطا کرنے والے کے سامنے. منہ سے بول رہے ہیں مگر دل و دماغ سے عمل نہیں ہو رہا, کتنی جھوٹ بول رہے ہیں. خود میرے سے جو بہت باتیں ہو رہی میں وہی بول رہا ہوں, کسی پہ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں میں, کتنی جھوٹ بول رہے ہیں. اس کا اردو میں ترجمہ ہے کہ میں نے اپنی توجہ آپ کی طرف متوجہ کر دی, جو آپ فاطر السماوات بول رہے ہیں آسمان اور زمین کو فطرت ادا کرنے والے ہیں ان کی طرف توجہ کر دی, بلکہ رکعت بنتے اب یہاں سے وہاں جانا ہے, پریشان ان کے سے مل کے بہت دن ہو گیا, پورے نہیں آتے تو خیالات جو ہے نماز میں آنے لگے. تو جھوٹ بول رہے ہیں, نماز بھی جھوٹ سے شروع ہو رہی ہے. تو وہاں پورا کانسنٹریشن لانا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سنتے تو آپ کی عجیب کیفیت ہو جاتی تھی, لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی آپ اتنے ڈر کیوں جاتے ہیں اذان سن کے, تو بولے تجھ کو معلوم ہے کس کے سامنے کھڑے رہنا ہے. یہ نماز, تیر نکالا گیا ایڑی سے آپ کو ڈسٹربنس نہیں ہوا, ورنہ ہاتھ لگانے نہیں دے رہے تھے آپ. یہ توجہ ہے. خیر اتنی توجہ تو ہمارے لیے ناممکن ہے, لیکن کچھ تو توجہ ہونا, اور توجہ کے لیے جو پڑھا جا رہا ہے نماز میں اس کو سمجھنا ضروری ہے, بغیر اس کے کیسا سمجھ میں آئے گا. پھر کہا کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ, اور جو لوگوں کو کتاب دی گئی ہے, اور امین یعنی جن کو کتاب نہیں دی گئی, مکے مدینے کے جو لوگ تھے ان کو جو کتاب نہیں دی گئی, یہود و نصارہ کو تو کتاب دی گئی تھی, تو یہود و نصارہ کو بھی اور وہ جو ان پڑھ ہیں جو جن کو کتاب نہیں دی گئی ہے ان سے آپ سوال کیجئے, آ اسلم تو کیا تم بھی سرنڈر کرتے ہو؟ اب دیکھیے اب یہ عجیب سا سوال ہے, ہم سے کوئی سوال نہیں کرا ایسا, پیدا ہوئے کان میں اذان اقامت دے دیے خطہ ختم, ذرا بڑے ہوئے مولوی صاحب یا استاد نہیں آئے عربی پڑھا دیے نماز کا طریقہ سکھا دیا ہو گیا, ہمارے سامنے یہ چوائس آیا ہی نہیں. یہاں یہ جو چوائس ہے آ اسلم تو کیا تم سرنڈر کرتے ہو, کوئی پوچھا ہی نہیں ہم کو. اسی لیے ہمارے میں اور صحابہ میں گڑبڑ ہے. صحابہ کا دین بائی چوائس تھا, ہمارا دین بائی چانس ہے. تو اسی لیے یہ تقاضا ایسے محفلوں میں یہ ہونا ہے کہ دیکھو اپنے آپ پہ دین اسلام پیش کر کے سرنڈر کر لو, مان لو ہاں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں ہے. انہوں نے اپنے خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. نہیں, میں ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ میری خواہش بھی اللہ تعالیٰ کی خواہش کے سامنے کوئی چیز نہیں. اور پھر اس کے بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب جو باقی زندگی جو گزرے گی وہ صرف رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پہ, قرآن پہ عمل کرنے کے بتائے ہوئے طریقے پہ میری زندگی گزرے گی. یہ اسلم تو ہاں ایمان لائے, ہاں اسلام لائے. پھر وہ عرب کے لوگوں سے پوچھے, وہ آ کے بولے کہ لوگ ہم ایمان لائے, تو کہا کہ نہیں یہ مت کہو کہ تم ایمان لائے, تم اسلام لائے. دیکھیں وہ لوگ بھی سرنڈر کرے تھے, ہم سرنڈر بھی نہیں کرے. ایمان تو اسلام کے پہلے کی کیفیت ہے, کنڈیشن ہے. بغیر ایمان کے اسلام قبول کیسا ہوگا؟ منافق کا کیا تھا؟ دل میں ایمان نہیں تھا اس کے, بس ایک فزیکل کام کر رہے تھے. تو ان سے پوچھ لو, تم دل کا جائزہ لے کے دیکھو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرتے ہو اپنی توجہ کو ہم جیسا کرے ہیں. اگر ان اسلم فخر اور اگر وہ سرنڈر کر دیں جھک جائیں تو پھر وہ ہدایت پا لیے ہیں, یعنی ان کو جنت کا راستہ دکھ گیا ہے, ابھی عمل نہیں کر رہے ہیں وہ. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ راستہ بتا دینا. میں اس سے پہلے بھی بات سمجھا, اہدنا صراط المستقیم, یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ جنت کا راستہ دکھا دیجئے. ہر گھر میں ہمارے پاس قرآن ہے, راستہ دکھا دیے. اب آپ عمل نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کی تھوڑی غلطی ہے, آپ کی غلطی ہے. راستہ تو دکھا دیے, قرآن ہے گھر میں, احادیث کی کتابیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں ہیں. اس کی مثال میں یہی دیا کہ میں باہر نکل کے پوچھوں کہ صاحب یہاں بھوک لگ رہی ہے, کوئی کھانے کی کوئی ہوٹل ہے کیا؟ تو کوئی صاحب بولے ہاں صاحب جائیے دو تین بلڈنگ کے بعد ایک ہوٹل ہے. یہ ہدایت ہے. اب آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ صاحب لے کے جا کے آپ کو وہاں بریانی کھلائیں گے, بولے تو یہ ہدایت نہیں. ہمارا مقصد وہی ہوتا, ہم کو ہدایت نہیں دیا تو کیا کریں؟ اب لوگوں کو کچھ بولے تو بولتے ہو حضرت آپ کو ہدایت ہوئی, ہم کو ہدایت نہیں ہوئی. کیسا ہدایت نہیں ہوئی؟ آپ کے والدہ کے نکاح میں جو ہے قرآن شریف گھر میں آیا. ہاں قرآن شریف تو ہے گھر میں, آپ کھول کے نہیں پڑھ رہے. راستے کا پورا وہ جو روڈ میپ جس کو بول رہے ہیں, پورا روڈ میپ آج پولیٹیکل ٹرمز بن گئے ہیں, پورا جنت کا روڈ میپ ہے آپ کے پاس, کون سے راستے سے جنت کو جانا پورا بتا دیا ہے. ہدایت تو ہے, آپ غلطی کر رہے ہیں, اس پہ عمل نہیں کر رہے. تو یہ کہا کہ ان کو راستہ دکھ گیا, مطلب یہ ہے تو ان تولو تو ان نما لے کل بلا بلّہ بصیر بلباس. اور اگر یہ پلٹ جائیں, یعنی سرنڈر نہ کریں, پلٹ جائیں, تو پھر آپ کا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے. اور واللہ بصیر بلباس, اور اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں پہ نظر رکھے ہوئے. دیکھیں یہی بات سورہ رعد میں آئی, انما علیکم البلاغ وعلینا الحساب. آپ کا کام جو ہے بات کو پہنچا دینا ہے, اور ہمارا کام حساب لینے کا ہے. ہم لوگ کیا کریں؟ اپنا عمل چھوڑ دیے. اور کوئی بولے صاحب حج کو جا رہے, حج کو جا رہے ہم, ہو گئے 99 ریکس 99 چوہے کھا لیے. کوئی بولنے کی بات نہیں, یہ مذاق ہے کوئی حج کے بارے میں؟ یعنی آپ تو بالکل گئے گزرے ہیں, وہ بھی نہیں سوچ رہے. وہ بےچارا ایک نیک کام کا سوچ رہے, تو آپ اب ان کے پوری زندگی پہ کمنٹ کر رہے ہیں, ان کا حج کیسا قبول ہوئیں گا؟ حضرت آپ بیٹھے ہیں امپائرنگ کرتے ہوئے, امپائر اللہ تعالیٰ ہیں یا آپ ہیں؟ آپ کا حق ہی نہیں ہے بولنے کا. ان کے نماز نہ قبول ہوتے, بیکار باتیں کر رہے ہیں جی. آپ کون ہوتے بولنے والے ان کی نماز کے بارے میں؟ کس کو معلوم؟ اللہ نہ کرے کہ آپ کو ڈال دیں دوزخ میں اور اس کو جنتی بنا دیں. سورہ کہف میں واقعہ آیا ہے نا, دو دوستوں کا جو باغ میں گھسے تھے, وہ بڑا فخر کر رہا تھا اپنی دولت پر, تو یہ اللہ والا تھا, دل سے بات نکل گئی اس کی زبان سے کہ ہو سکتا ہے کہ تیرا باغ تباہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے نواز دے. باغ تباہ ہو گیا اس کا, بالکل باغ تباہ ہو گیا اس کا. تو یہ یہاں مثال دے رہے ہیں کہ کہیں وہاں کا باغ تباہ نہ کرے ایسے جملوں سے. تو آپ کا کام بات کو پہنچا دینا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر, اپنے غلاموں پر, انسانوں پر نظر رکھے ہوئے. آپ کا کام حساب لینا نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام حساب لینے کا نہیں ہے, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں حساب لینے پہ, کسی کی نماز روزے حج پہ کمنٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے.